أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری توحید ذات میں چل رہی تھی اور آخری تقریباً بات ہے اس کی، اس کے بعد انشاءاللہ توحید صفاتی میں جائیں گے. توحید ذاتی عرض کیا تھا کہ دو معانی پر اطلاق ہوتا ہے اس کا، ایک توحید ذاتی یعنی بسیط ذات، یعنی خدا بسیط ہے، اور توحید ذات یعنی مثل اس کی کوئی نہیں ہے، تعدد اور ترکیب اس کی نفی ہوتی ہے. یعنی ایک دفعہ نفی ترکیب مراد ہے اور ایک دفعہ نفی تعدد مراد ہے. فصل بحث ہو گئے، تکرار نہیں کرتا، اپنی جدید بحث میں وارد ہوتے ہیں. یہاں پر اگلا عنوان جو کتاب میں ہے وہ توحید ذاتی در قرآن ہے. اکثر پچھلی باتوں میں میں نے یہ جو قرآن اور روایات میں بات کرتے چھوڑی ہیں، جو کہ آسان باتیں ہوتی ہیں، مطالعہ آتی ہیں، اگرچہ ان سے سوال آتا ہے اس بخش سے. پہلے بھی تذکر دیا تھا کہ جو باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امتحان میں نہیں آئے گی، فقط یہ کہ آسان ہے، آپ خود مطالعہ کر لیں اس کا. بنا یہاں پر یہ ہے کہ وہ باتیں توضیح زیادہ دی جائیں کہ جو مشکل ہیں، مطالعے میں حل ہونے والی نہیں ہیں. لیکن یہ اس دفعہ یہ والی بات پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بات مہم ہے. توحید ذات در قرآن اور روایات. اس بات میں آپ کو ایک توضیح میں نے یہ دی تھی کہ جب ہمارے پاس دو اصطلاحات، دو معانی ہیں توحید ذاتی کے، ایک معنی بساطت ہے اور دوسرا معنی نفی تعدد ہے، آیا قرآن میں ان دو اصطلاحوں یا دو معانی کے لیے کوئی الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے ہم سمجھ جائیں کہ یہاں پر قرآن نفی تعدد مراد لے رہا ہے اور دوسری جگہ نفی ترکیب مراد لے رہا ہے؟ عرض کیا تھا کہ قرآن میں بزرگان نے بہرحال یہ کہا ہے، ابھی تک اس کا مقابل یا خلاف نظریہ ابھی تک نہیں پڑا، نہیں معلوم کوئی اس نظریے کو رد کر پایا یا نہیں. بہرحال ایک ہے نظریہ یہ کہ قرآن میں جہاں پر واحد موجود ہو اس سے مراد کیا ہے؟ نفی تعدد ہے، یعنی وحدت عددیہ مراد ہے. کیونکہ نفی تعدد کے بارے میں کہا یہ وحدت عددیہ ہے، یعنی بیان کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مثل نہیں ہے، یعنی آپ دوسرا فرض نہیں کر سکتے اس طریقے سے، وہ دوسرا نہیں ہے اس کا وہ. لیکن جہاں پر احد کی تعبیر آ جائے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ وہ توحید احدی ہے. توحید احدی یعنی بسیط ہے اور وحدت حق حقیقی یا مراد ہے وحدت حقیقی، اور کل مفصل بیان کیا وحدت حقیقی یعنی جس میں آپ دوسرا فرض نہ کر سکتے ہیں. وحدت عددی میں کیا تھا؟ آپ دوسرا فرض کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ دوسرا نہیں ہے، ایسے پھر کہتے ہیں نا ہم خدا کہتے ہیں خدا ایک ہے دو نہیں ہے، دو کو فرض کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں توحید واحدی ہے. یہ توحید یہ وحدت عددیہ ہے. آپ ایک اور دو کے مقابلے میں آگے کہتے ہیں ایک ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے. توحید احدی، توحید حقیقی کیا ہے؟ کہ آپ خدا کو ایک تو مانے لیکن ایسا ایک مانے کہ دو کو اصلا فرض نہ کر پائیں، ایسی وحدت کے قائل ہو جائیں، محال ہو دوسرے کا فرض کرنا، اور اس کے لیے پھر انسان کو اپنی معرفت بڑھانی پڑتی ہے، اس کے تقاضے جو ہے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، تب اس منزل پہ جاتا ہے. والا ابھی ہم تب توحید واحدی کی منزل میں ہیں، ہم یہی کہتے ہیں ایک ہے دو نہیں ہے اور یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. لہذا کہتے ہیں کہ قرآن میں جس جگہ احد کا لفظ استعمال ہو وہاں توحید احدی مراد ہے، یعنی خدا ایک ہے، ایسا مقام ہے یہ کہ جہاں پر آپ دو فرض نہیں کر سکتے، توحید حقیقی وحدت حقیقیہ مراد ہے یہاں پر. لیکن جہاں پر واحد ہو وہاں پر وحدت عددی یا عامیانہ توحید، یا کیونکہ مشرکین سے وابستگی، کیا نام ہے، مشرکین کے لیے آیات نازل ہو رہی تھی تو ان کی بھی معرفت اتنی زیادہ نہیں تھی، لہذا وہ چونکہ ایک خدا کے مقابلے میں کئی خداؤں کے قائل تھے تو لہذا خدا کہتا تھا، آیات نازل ہوتی تھیں اور آیات میں پھر یہ تذکر دیا جاتا تھا خدا ایک ہے متعدد نہیں ہے. اور یہ کہ توحید ایک طور تذکر یہ دے دوں کہ کوئی بندہ یہ پھر نہ سمجھے کہ وحدت عددی مخالف توحید ہے، نا، ایک مرتبہ ہے توحید کا، سطحی پہلا مرتبہ آپ کہہ لیں، قابل قبول ہے. جو بندہ وحدت عددی کی منزل میں ہی ساری زندگی گزار کے فوت ہو جاتا ہے، ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موحد حقیقی نہیں تھا، نہیں تھا، یہ ہے کہ اس کی معرفت کا درجہ جو ہے وہ پائنتا ہے. تو لہذا آپ جب قرآن میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توحید کو، کے جو آپ ہر نماز میں پانچوں وقت پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ احد، بزرگان نے یہاں پر تفسیر کیا یہاں احد سے مراد توحید احدی ہے، بساطت خداوند ہے، اور وہ وحدت مراد ہے جہاں پر آپ دوسرا فرض نہیں کر سکتے، اس مقام توحید کو خدا اس آیا میں بیان کر رہا ہے. اور آخر میں جب آپ پڑھتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، کہ خدا کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی ہمتا نہیں ہے، یہاں پر کون سی توحید مراد ہے؟ توحید واحدی، کہ خدا کا کوئی مقابل، خدا کا کوئی مثل، خدا کا کوئی ہمتا موجود نہیں ہے. بس سورہ توحید کے اندر خدا نے دونوں توحیدوں کو بیان کیا، توحید احادی کو بھی اور توحید واحدی کو بھی. اس کے بعد بعض مطالب ہیں، آپ خود اس کا مطالعہ کر لیجئے، مشکل نہیں ہے. ایک روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے انہی دو اقسام توحید کی طرف اشارہ کیا ہے. جنگ جمل ہو رہی تھی، جنگ جمل کے دوران ایک شخص نے آ کر توحید کا ایک مسئلہ پوچھا جنگ کے درمیان، تو اس کے جواب میں پھر امام نے چند آرائے اپنی جو مطالب بیان کیے، حقائق توحید بیان کیے. اس نے جو سوال کیا تھا کہ خدا کو ہم جو واحد کہتے ہیں کس معنی میں ہے، اس نے مختلف اقسام بیان کی، تو مولا نے پھر اس کو رد کیا. مثلا امام فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ، امام نے کہا تھا بعض جو آپ واحد کہتے ہو وہ خدا پر جائز نہیں ہے کہنا، اور بعض کا کہنا جائز ہے. اب وہ مقام بیان کرے جہاں کہنا جائز نہیں ہے. فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ يَقْصُدُ بِهِ بَابَ الْأَعْدَادِ، کہ کہنے والا یہ کہے کہ خدا ایک ہے اور اس ایک سے عدد مراد لے لے، بھائی جو توحید عددی وحدت عددی، یعنی فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ، یہ خدا کے اوپر جائز نہیں. وحدت عددی، خدا کی اگر وحدت حقیقی مراد دی جائے، یعنی خدا واحد کس معنی میں ہے، وہ وحدت عددی نہیں ہے، اس کی وہ وحدت حقیقی ہے. کیوں؟ امام دلیل بھی دیتے ہیں لِأَنَّ مَا لَا ثَانِيَ لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَعْدَادِ، جس کا کوئی ثانیہ اصلا نہیں ہو سکتا، جو اپنے علاوہ کائنات میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑتا، تو باب عدد میں وہ کیسے داخل ہو جائے گا؟ باب عدد میں تو تب وہ انسان داخل ہوتا ہے جب خود محدود ہو جائے. जब जगह बच जाए तो दूसरा आने की उम्मीद होती है, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ते ही नहीं है कि पूरी कायनात में ला मुतनाही जात है, कैसे हो? लिहाजा इमाम ने फरमाया ले अन्नमा ला सानिया लहू, जिसका कोई सानी ना हो सकता हो, ला यदखुलु फी बाबिल आदाद, वो आदाद के बाब में दाखिल नहीं हो सकता। बस वहदत अददिया ये खुदावंद मुताल के मौरिद में जायज नहीं। दूसरी जो वहदत मुराद अगर ली जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। वो फरमाते हैं वकौलुल काइल हुवा वाहिदुन मिनन नास युरीदु बिही अन्नौअ मिनल जिन्स, के वो वाहिद कहे लेकिन मुराद उसकी क्या हो, मुराद वहदत नौई हो, वहदत जिन्सी हो, ये भी जायज नहीं है। मसलन मैं, हम सब जो इस कमरे में बैठे वाहिद हैं, कोई आप बाहर से आकर पूछे कमरे में कौन है, कहते हैं इंसान बैठा है। अब इंसान के एतबार से हम वाहिद हैं, एक चीज बैठी है यहां पर। अब हमारी आपस में जो वहदत पाई जाती है, कौन सी वहदत है? नौई है, इंसान नौ है हमारी। मंतिक में आपने पढ़ा है और पढ़ेंगे, इंसान नौ है, हम नौ के अंदर वाहिद हैं, वहदत नौई। और हमारा और हैवान के दरमियान भी रिश्ता एक है, लेकिन वो एक करने वाली कौन सी चीज है? जिन्स, हैवान जिन्स है, वहदत जिन्सी कहते हैं इसको। कहते हैं इस किस्म की वहदत भी खुदा पर इतलाक नहीं कर सकते। खुदा इस तरीके से एक नहीं है जिस तरह इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर एक बनते हैं। वहदत नौई और जिन्सी नहीं है। क्यों? फरमाते हैं क्यों? इस वजह से कि ले अन्नौ तशबीह जल्ला रब्बुना अनज़ाल, क्योंकि इससे तशबीह लाजिम आती है, तशबीह लाजिम आती है। मसलन इंसान में हम वाहिद हैं, दुरुस्त। अब इंसानियत मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, आपके अंदर भी है, इस एतबार से हम एक दूसरे के शबीह हैं या नहीं है? हैं। खुसूसियात फर्दिया में जुदा होते हैं, वाइला जात के अंदर तो एक जैसे हैं। अगर आप कहते हैं खुदा की वहदत वहदत नौइया है या वहदत जिन्सिया है, तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी उसके अफराद होंगे वो अफराद उसके साथ मुशाबे होंगे, और हम कायल हैं कि खुदा का कोई शेब मिसल नहीं है उसकी। तो लिहाजा जिस तरह वहदत अददिया खुदावंद मुताल पर जायज कहना जायज नहीं है, इस तरीके से वहदत नौई व जिन्सी भी दुरुस्त नहीं। وَأَمَّا اللَّذَانِ يُثْبَتَانِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ إِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشْيَاءِ الشَّبَهُ كَذَلِكَ رَبُّنَا، کہتے ہیں اگر کوئی یوں کہے کہ خدا وند متعال ایک ہے اس طریقے سے کہ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشْيَاءِ الشَّبَهُ، اس کائنات میں کوئی اس کے شبیہ موجود نہیں ہے، کہتے ہیں كَذَلِكَ رَبُّنَا، یہی ہے ہمارا خدا۔ इसको कहते हैं तौहीद वाहिदी। यही जो यही पढ़ रहे हैं ना, कि पढ़ के आए हैं इसको, कि अगर आप नफी तअद्दुद करें तो तौहीद वाहिदी है। दरुस्त। वकौलुल काइल, आप देखें यहां पे देखकर इमाम कितने दकीक जुमले अदा करते हैं, और ये जवाब है उन बुजुर्गान के लिए भी कि जो फलसफे के मुनकरीन हैं और कहते हैं फलसफा नहीं पढ़ना चाहिए। जो फलसफा ना पढ़े तो आए इस किस्म के रिवायात को तोजी देकर दिखाएं, बगैर फलसफे के अगर कर सकते हैं। वकौलुल काइल इन्नहु अज़्ज़ा वजल अहदीयुल माना, माना, और जो ये कहे कि खुदावंद मुताल अहदीयुल माना है, यानी तौहीद अहदी रखता है, क्या मुराद इसकी? इमाम खुद फिर उसकी तौजीह देते हैं, यानी बिही अन्नहु ला यनकसिम फी वुजूदिन वला अक्लिन वला वहमिन। असलन आप तकसीम नहीं कर सकते, मुनकसिम नहीं हो सकती उसकी जात, न वजूद में, न अक्ल में, न वहम में। जी किसकी खसूसियत हम पीछे पढ़ गए हैं? नफी तरकीब कर रहे हैं ना यहां पे। तरकीब में हमने यही कहा था کذالک ربنا عز وجل، ہم کہتے ہیں یہی ہمارا. اب دیکھیں یہاں پہ دو مراتب ذکر کیے ہیں، ایک توحید واحدی عمومی اور ایک توحید احادی کے جو بالا تر مرتبہ یہاں پر موجود ہے. وہ اوپر جو وحدت عددیہ کی نفی کر رہے تھے امام، وہ وحدت عددی وہی عرض کیا کہ دو تین کے مقابلے میں لے کر آ جانا اور کہنا کہ واقعا خدا اسی طریقے سے اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کی نفی کر رہے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں واحد لا بعدد، واحد ہے لیکن نہ عدد کے ذریعے، یعنی آپ کہیں کہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے. یہ واقعی بہت بلند مطالب ہیں اس کو پڑھنے کے، یعنی آپ دیکھیں کہ جب تک انسان صحیح طریقے سے عرفان، فلسفہ، عرفان اس میں کام نہ کرے تو اصلا روایات کا فام مشکل ہے. بہرحال یہ بات تقریباً توحید ذاتی میں ختم ہوئی. اس کے بعد بات آتی ہے توحید صفاتی. توحید صفاتی میں یہ بات مطرح ہوتی ہے کہ ہم نے اب تک یہ ثابت کر دیا خداوند متعال واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کا معنی یہ کیا کہ خدا کی ذات کسی بھی کمال سے خالی نہیں. یعنی آپ کو کوئی ایسا کمال نہیں نظر آئے گا کائنات میں کہ جو کمال تو ہو واقعا لیکن خدا میں نہ پایا جائے، نہیں ہو سکتا، حتماً خدا میں پایا جائے. بس واجب الوجود کا محتوا کیا ہے کہ تمام کمالات کا مالک ہے اور اس کے اپنے ہیں. درست. اب جب کمالات رکھتا ہے اس کا مطلب ہے ہم اگر کہیں گے خدا علم رکھتا ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، خدا حکمت حکیم ہے چونکہ حکمت پائی جاتی ہے اس کے اندر، ارادہ رکھتا ہے، یہ تمام صفات پائی، خالق ہے، رازق ہے، یہ تمام چیزیں. اب یہ تمام کیا صفات کے زمرے میں آتی. سوال توحید صفاتی میں یہ اٹھتا ہے یہ جو صفات آپ ذکر کر رہے ہیں خدا کے لیے، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا رازق ہے، خدا جو ہے وہ مرید ہے، عادل ہے، یہ جو صفات آپ گنوا رہے ہیں ان صفات کا اور ذات خدا کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ اس چیپٹر میں یہ بات ہوتی ہے. آیا مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک دو. ایک مرتبہ ہماری ایک صفت پائی جاتی ہے ہمارے اندر مثلا انسانیت نام کی، اور ایک مرتبہ ہماری اندر صفت پائی جاتی ہے علم نام کی. آیا آپ کے وجود سے انسانیت کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ اگر انسانیت کو آپ سے جدا کر دیا جائے تو آپ کی ہستی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کی ذات سے علم کو جدا کر دیا جائے کیا آپ کی ذات میں کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. جب یہ دو صورت ہے، وہ صفات، وہ اس قسم کی صفات کے جو جدا کر دیا جائے جن کو، تو ذات کے مٹنے کا خطرہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ صفات عین ذات ہیں. عینیت کا معنی یہ عین ذات ہیں، یعنی اگر صفات کو وجود سے جدا، ذات سے جدا کر دیا جائے تو ذات کے ذات مٹ جائے گی اصلا. لیکن اگر صفات ایسی ہوں کہ ان کو اگر ختم کر دیا جائے یا اس انسان کے اندر نہ آئے اور اس کی ذات اپنی جگہ باقی رہے، کہتے ہیں کہ یہ صفات زائد بر ذات ہیں، ذات ان سے تشکیل نہیں پائی ہے، ذات فقط کمال پیدا کرتی ہے ان صفات کے ذریعے. اب علم آپ کی ذات کا حصہ ہے؟ نہیں. لیکن علم اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی ذات کامل ہو جاتی ہے. بات واضح ہے. سوال یہاں پر یہ ہے خداوند متعال جو صفات رکھتا ہے، آیا اس کی صفات زائد بر ذات ہیں، یعنی ذات کو تشکیل نہیں دے رہی ہیں، ذات میں دخالت نہیں رکھتی ہیں لیکن ذات کو ذات کے کمال کا سبب بن رہی ہیں. آیا یہ صفات اور ذات کا رابطہ ہے یا نہ؟ خدا کی تمام صفات عین ذات ہیں. یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کی ذات انہی صفات کے ذریعے جو ہے تشکیل پائی ہے. تسامون کہہ رہا ہوں, یعنی اس ظاہراً تعبیر سے مراد یہ ہوگا کہ مرکب ہے ذات ان چیزوں سے نا. یعنی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر. اصلاً اگر ایک صفت کو بھی زائد پر ذات کر دیا جائے, ختم مثلاً کر دیا جائے, تو مثلاً خدا خدا نہیں رہ سکتا. تو لہذا یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ خداوند متعال کی ذات اور صفات کا آپس میں رابطہ عینیت کا ہے, اس عینیت کو ثابت کرنا کہا جاتا ہے توحید صفاتی. اگر آپ صفات کے مورد میں عین ذات کے قائل ہو جائیں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ توحید صفاتی کے قائل ہیں. ایک چیز کے قائل ہے نا آپ. عین ذات کا معنی کیا ہے؟ عینیت کا معنی کیا تھا آپ کے لیے کہ مثلیت وہاں جہاں تعدد ہو اور عینیت وہاں ہے جہاں اصلاً تعدد ہی نہ ہو. جب آپ کہہ رہے ہیں صفات عین ذات ہیں, اس کا مطلب ہے فقط ذات ہے اور بس. لہذا آپ توحید صفات کے قائل ہیں. توحید صفات یعنی آپ عینیت کے قائل ہیں. عنوان مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس کے مقابل میں ایک نظریہ جو ہے وہ کیا تھا؟ اشاعرہ کا نظریہ تھا. اشاعرہ یہ کہتے تھے کہ نہ, خدا کی صفات زائد بر ذات ہیں. یعنی چونکہ ان کی سطحی فکر تھی, آئمہ اہل بیت سے جدا ہو گئے, روایات ان سے نہیں لیے اپنے, انہوں نے امام بنا لیے اور ان کی معرفت بھی اتنی نہیں تھی, تو لہٰذا وہ ان دقیق عمیق اور ان متعلق کو نہیں سمجھ پاتے تھے. تو لہٰذا ان کو عینیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جس طرح کیسے ہم علم رکھتے ہیں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اور جس طریقے سے ہم ارادہ رکھتے ہیں جو ہوتا ہے نہیں ہوتا. فرماتے ہیں خدا, وہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات زائد بر ذات ہیں, عین ذات نہیں ہے. کیونکہ عین ذات کیسے تصور کریں؟ عین ذات کو
جانتے نہیں ہیں.
بات والے جو اشعری ہیں انہوں نے فلسفے کے ساتھ تھوڑا سا روکار آیا سمجھنے لگے, اور پھر ہیں اعتراض پڑھیں گے آگے جا کے. لہذا انہوں نے عینیت کا انکار کیا اور کہتے ہیں زائد بر ذات ہیں, لیکن قدیم ہیں سارے. کیونکہ صفات قدیم ہیں. قدیم کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب سے خدا ہے صفات ہیں. لہذا جب خداوند متعال کی ذات قدیم ہے تو صفات بھی کیا ہوں گی؟ قدیم ہوں گی. بس ان کا نظریہ کیا ہے اشاعرہ کا؟ صفات زائد بر ذات ہیں اور قدیم ہیں. ایک نظریہ جو مقابل میں موجود تھا وہ معتزلہ کا تھا. معتزلہ قائل تھے کہ خداوند متعال اور صفات کا آپس میں رابطہ نیابت کا ہے. کیوں؟ وہ اس نظریے ایک طرف سے انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم زائد بر ذات کے قائل ہوں کہ مطلب باطل ہے وہ, کیونکہ وہ تھوڑی بہت اشاعرہ سے زیادہ عقل رکھتے تھے, استدلالات عقلیہ سمجھ میں ان کو آتی تھی, تو لہذا ان کے لیے مطلب پر واضح تھا, بہت زیادہ واضح تھا کہ زائد بر ذات والا نظریہ خدا کے بارے میں ہم قائل نہیں ہو سکتے. جب زائد بر ذات نہیں ہے تو کیا کریں؟ عینیت کا نظریہ مقابل میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ وہ بھی تو آئمہ سے دور تھے. معتزلہ آئمہ کے پیروکار تو نہیں تھے کہ ان کی روایات جاتے, ان کی خدمت میں جاتے, ان سے سوال کرتے, درس پڑھتے کہ ہمیں سمجھائیں صفات ذات اور ذات اور صفات کا آپس میں کیا رابطہ ہے. لہذا عینیت بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ہم عینیت کیسے کہیں؟ کیونکہ نظریہ تو انسان تب بناتے جب اس کو خود کو سمجھ میں آ جائے. اگر وہ عینیت کا نعرہ لگا بھی دیتے خود کو سمجھ میں نہ آیا تو عوام کو کیسے سمجھاتے؟ بس ایک طرف سے زائد بر ذات والا نظریہ ان کے نزدیک صد در صد باطل تھا, دوسری طرف عینیت کا نظریہ ان کے لیے قابل فہم نہیں تھا. عینیت کیا چیز ہے؟ وہ قائل ہو گئے کہ خداوند متعال اپنی ذات میں کوئی صفات نہیں رکھتا. عجیب, خدا اگر صفات نہیں رکھتا تو تم نے علم کہاں سے حاصل کر لیا؟ یہ کائنات اتنی منظم کیسے خلق ہو گئی؟ ہاں کہتے ہیں نا، ہماری بات کو صحیح طریقے سے سمجھیں، درست ہم قائل ہوئے ہیں کہ صفات ذات کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن خدا کے اندر ایک ایسی حقیقت موجود ہے کہ جو خدا سے کیا کرتی ہے، انہی صفات والا کام لیتی ہے. عالم نہیں ہے، یعنی ہم خدا پر عالم ہونے کا اطلاق نہیں کر سکتے، لیکن علم عالم والا کام کرتا ہے، عالمانہ کام کرتا ہے، لیکن عالم نہیں ہے. قادرانہ کام کرتا ہے لیکن قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں کہہ سکتے اس کو. یہ معتزلہ، بس انہوں نے اپنے نظریے کا نام کیا رکھا؟ نیابت. نیابت صفات از ذات، نیابت ذات از صفات، کہ ذات نائب بنتی ہے کس کی؟ صفات کی. عالم نے، علم نے آ کر عالمانہ کام کرنا تھا، چونکہ اب علم تو نہیں ہے، لہذا ذات کیا کرتی ہے؟ عالمانہ کام انجام دیتی ہے. علم ہے خدا میں؟ نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ علم کے قائل ہو جائیں گے تو زائد بر ذات ماننا پڑے گا، زائد بر ذات آپ نہیں مان سکتے کیونکہ عقلاً باطل ہے. اینیت کیا؟ پتہ نہیں اینیت کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دو نظریے جب باطل ہو گئے ان کے ذہن کے اندر آ کے تیسرا نظریہ عجیب و غریب انہوں نے خود بنایا ہے کہ خدا عالم علم نہیں رکھتا لیکن عالمانہ کام کرتا ہے، قدرت نہیں رکھتا لیکن قادرانہ کام کرتا ہے. یعنی نیابت ذات از صفات، ذات نائب بنتی ہے صفات کی، صفات والا کام انجام دیتی ہے. بات واضح ہے؟ یہ اس کو سمجھ لیں، کیونکہ جتنی علم کلام کتابیں پڑھیں گے یہ نظریے ہیں اس کے اندر. معتزلہ کا نظریہ سمجھ میں آیا؟
علم رکھتا ہے، عالم نہیں ہے.
یہی ہے نا، علم نہیں رکھتا لیکن عالمانہ کام کرتا ہے. اسی طریقے سے باقی صفات کی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں،
قدرت نہیں رکھتا لیکن
قادرانہ فعل انجام دیتا ہے. کیوں؟ اس وجہ کہ خدا کے اندر ایک حقیقت ایسی موجود ہے. صفات کیوں وہ منکر ہوئے؟ عرض کیا کہ صفات کے منکر کیوں ہوئے، اس وجہ سے کہ ان کی نظر میں ایک نظریہ معتزل اشاعرہ کا تھا زائد بر ذات ہونا، وہ تو ان کی نظر میں صد در صد باطل تھا. دوسرا نظریہ امامیہ کا تھا عینیت ذات، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے پھر کہا ہم اپنے نظریے کیا کہتے ہیں، بس ہم منکر ہی ہو جاتے ہیں صفات کے، اصلا خدا میں صفات ہی نہیں ہیں، تو پھر کاموں کی توجیہ کیسے کریں گے؟ پھر کہیں گے نا، ذات میں ایک ایسی حقیقت موجود ہے اس کے اندر جو اس سے عالمانہ کام کرواتی ہے، جو اس سے مثلا قادرانہ کام کرواتی ہے، جو اس سے فلاں فلاں یہ کام کرواتی ہے، لہذا یہاں تک وہ اس کے قائل ہو گئے. نظریے کا نام پڑ گیا ان کا نیابت ذات از صفات. اگر آپ کہیں پڑھیں نظریہ نیابت تو یہ مراد ہے اس سے. معتزلہ کا نظریہ ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے. پس توحید صفاتی کے اندر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ عینیت کو ثابت کرنا ہے، اشعری و معتزلی نظریے کو رد کرنا ہے. امامیہ کا نظریہ یہ کیا ہے؟ عینیت والا ہے کہ صفات اور ذات آپس میں عین ہیں، عینیت رکھتے ہیں، خود صفات بھی آپس میں عینیت رکھتے ہیں. مثلا آپ کو آپ حدیث کی طرف رجوع کریں، ہوا قدرت کلو، ہوا سمع کلو، ہوا حی کلو، کیا مراد اس کی؟ یعنی یہ جو آپ تفکیک کرتے ہو کہ خدا حی ہے، عالم ہے، قادر ہے، خالق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جدا جدا یہ صفات رکھتا ہے، بلکہ خدا اس حیثیت سے کہ حی ہے عالم بھی ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم عالمانہ کام علم کی وجہ سے کرتے ہیں، قدرت کی وجہ سے نہیں کرتے. قادرانہ کام ہم قدرت کی وجہ سے کرتے ہیں، علم کی وجہ سے نہیں کرتے. خدا کے اندر یہ حیثیت مختلف نہیں ہے کہ خدا عالم ہے علم کی وجہ سے قادر ہے قدرت کی وجہ سے، نا خدا جس حیثیت سے عالم ہے اسی عالم ہونے کی حیثیت سے قادر بھی ہے. اصلا صفات آپس میں عینیت رکھتی ہیں، جدا نہیں ہے، نہ ذات صفات سے جدا ہے نہ صفات آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہے، عینیت پائی جاتی ہے. ہم پھر یہ کیا کام کرتے ہیں، عالم و قادر و خرازق و فلان یہ جدا جدا کرتے ہیں، وہ ہمارا نقص ہے نہ خدا. چونکہ خدا کی ذات لا متناہی ہے اور ہم محدود ہیں، ہم ایک لا متناہی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. میں مثال اس کی بڑی بہترین، آپ ایک آج کل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی لیکن بہرحال پرانی ٹیکنالوجی کو ذہن میں رکھے مطلب سمجھ میں آ جائے گا. پرانے کیمرے جو تھے، ایک کلومیٹر پہ پھیلا ہوا جلوس ہو، آپ کے پاس کیمرہ موجود ہو اور آپ نے پورے جلوس کی آپ نے ایک تصویر بنانی ہو، کیسے بنائیں گے؟ آپ اس کے حصے کریں گے کہ یہاں سے یہاں تک بنا لیتا ہوں، پھر یہاں سے اس سے آگے اس کا بناؤں گا، ایسے چند حصوں میں بٹ کے تصویریں بنیں گی، اس کو پھر بعد میں ملاؤ گے تو ایک جلوس نظر آئے گا. اب یہاں پر جو مختلف تصاویر بنی ہیں، آیا یہ مختلف جلوس ہیں؟ جلوس ایک ہے، مختلف تصویریں کیوں بنی ہیں؟ بابا میرا کیمرہ محدود تھا، پورا جلوس نہیں وہ کور کر سکتا تھا. اسی طریقے سے ہماری فام اور خداوند متعال، خدا لا متناہی ہے، ہم خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے لیکن ہم خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اپنی فکر کے مطابق آئیں اس کو سمجھیں. ہم نے جب اپنی فکر کے مطابق سمجھنا چاہا، ہم نے کہا کہ خدا عالمانہ کام کرتا ہے پس علم رکھتا ہے، علم کو جدا کر دیا. قادرانہ کام کرتا ہے پس قدرت اس کے اندر موجود، قدرت کو جدا کر دیا. پس ہم نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا خالق ہے، خدا رازق ہے، ہم نے اس حصوں میں تقسیم کر دیا. لیکن پھر آئمہ نے یہ ہمیں تذکر دیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جدائی جو آپ کر رہے ہیں حقیقت میں یہ جدائی نہیں ہے، اہمیت پائی جاتی ہے صفات و ذات کے اندر، خود صفات میں اہمیت پائی جاتی ہے، پر ایک چیز ہے، چند چیزیں نہیں ہیں. بات واضح ہوئی ہے؟ باقی انشاءاللہ تھوڑی توضیح بعد میں. وصلی اللہ علیہ وسلم.